recite the Sai Krima 5 times together, inshallah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
بر محمد وعلى محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ثم الصلاة والسلام على اخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الاولين والاخرين علي ابن ابي طالب
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اسد الله الغالب مطلوب كل طالب الذي قيل في شانه انا مدينه الحكمه وعلي بابها فمن اراد الحكمه فليأتها من بابها ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها التي قيل في شانها من أحب بنت فاطمة فهو معي في الجنة ومن أبغضها فهو في النار ثم الصلاة والسلام على ابنهما السيد الحسن والحسين اللذان قيل في شانهما الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه ثم الصلاه والسلام على اولاد الحسين سيما بقيه الله في الارضين امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ثم الصلاه والسلام على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم اجمعين ولعنه الله على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين اللهم صل على فاطمه وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها اما بعد فقال امام العسكري عليه السلام ليست العباده قصد الصيام والصلاه وانما العباده قصد التفكر في امر الله بر محمد وعلى محمد صلوات tonight is night of shahadat of our 11th imam imam hasan askari alayhi salam First of all, on behalf of all you Mumineen and Muminat, I would like to offer condolences to the Imam of our time, Imam Mahdi Salawatullah wa Salamu Alayh. To his deputy and all followers of Ahle Bayt alayhi salam. In the second occasion, usually as a tradition we celebrate, we name this night, night of Veda. I mean, I think we are going to say goodbye to Imam Hussain alayhi salam. In first part of speech, I would like to talk a little bit about this concept. Is this concept okay or it is not okay? When we say we want to say al-wida, we want to say goodbye to Imam Hussain alayhi salam, inshallah, we will meet him, inshallah, next year. When you see Islamic calendar, in Islamic calendar, we have two very important months. And the both months mentioned in Quran. The first month is month of Ramadan. And the month of Ramadan is mentioned in the Quran with the name. Shahr Ramadan Allazi Unzila Fihi Al-Quran. It's a very important month in the Islamic calendar. In the second month, maybe that is more important than month of Ramadan. It is month of Muharram. And according to some Mufassireen, month of Muharram came in Quran with its attribute, with its sifat. When we recite Surah Al-Fajr, according to some Mufassireen, the other name of Surah Al-Fajr is Surah Al-Husayn. Wal-Fajr wal-layalin ashr. It is about Imam Hussain, which is about Muharram. So in month of Ramadan, usually what we do in the month of Ramadan? We control our desire. We control our hunger. We control, even we're thirsty. The water and the food and everything is available. But just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, we control ourselves. Why we have to control ourselves and why we have to control our desire in these 30 days? Because Allah subhanahu wa ta'ala, He required from all of us to get trained in this month. So the rest of year, it will be very easy for us to control our desire. So we think, oh no, just we have to control our desire in the month of Ramadan, and when the month of Ramadan is finished, so now we are free. We can do what we want or what we can wish. That is okay according to Islamic Sharia or not. So this concept is not correct concept. Actually, the month of Ramadan is month of training. In the same way, the month of Muharram is actually the month of training. We had majalis about 2 months and 8 or 7 days. So it is not the beginning of this story, or it is not the end of the story. It is actually the period where we have to learn from the message of Imam Hussain alayhi salam. Let's suppose you have a good job, and your company sends you for a crash course. The company spends a lot of money, a lot of resources, and give you best opportunity to have that course or that training period. So what is the purpose of company when the company is going to have a huge investment on you? Because company wants you, you have to learn that skill, and when you will come back, so the company will get benefit from your skill, from your training. So the purpose of training is you have to learn something, and when you will come back to your position or to your company, you have to apply what you learn. So let's suppose a person went for a training course, 2 months, 3 months, and he get the best training. Everything, every resource was available, and he get the best training. And when he finished that training period, and when he came back, said, "Okay, I learned a lot of things, but I'm not ready to apply all these things on my job." So obviously it is very clear what the company and what other people will think about this person. So brother and sister, the month of Muharram and the month of Safar is actually the month of training. And Allah subhanahu wa ta'ala, He provides the best opportunity to all of us to learn the best message, to learn the best way of life, to learn how to be a good mu'min, how to be a good Muslim, how to be a good azadar of Imam Hussain alayhi salam. So when, on the 8th of Rabiul Awwal, when we done that period, that training, so now what is our duty? Usually when you go for the course or for training, so in the end, they will give you a summary. Usually the company, they review their summaries. Oh, will you learn this thing, this thing, this thing, this skill, this skill, this skill? Do we made a summary for all of us? Let's suppose I attend 2 months of majalis. Is there any changing in my behavior? Is there any changing in my practical life? Or I am the same Azadar that I was, let's suppose, in sun 2008. In the 2009, I am still on the same place. So if there's no any improvement, certainly we didn't get the message of Karbala, we didn't get the message of Muharram, brother and sister. Let's see very clear example of Azadar. So who is the great Azadar in this world? So you all will say Imam Zainul Abidin, and after that, in this time, Imam Zaman Ali. Did Imam Zainul Abidin just talk about Imam Hussain Salam and think about Imam Hussain Salam just in the during of Muharram and Safar? No, brother and sister. We all know. He cried 25 years. Doesn't matter it was Muharram, it was Safar, it was Rabiul Awwal, it was Rabiul Thani. Doesn't matter what was the season of year. So the lesson that we learn, actually when you see, brother and sister, the very important occasion of Islam, so the purpose of all these important occasions is training, just training. Let's see, Hajj is the very important pillar of Islam. It's a very important ritual. It's a very important Farooqeen branch of Islam. And the one very important goal of Hajj is training. When you go and you perform the Hajj, you learn a lot of things from Hajj. When you wear the ihram, when you recite the talbih, when you do the tawaf, when you throw the stone to that symbolic shaitan, and when you do the sacrifice, when you stay in the Mina, when you stay in the Arafat, all these things, they're kind of training period. Let's suppose you came for Namaz-e-Jamaat. So Namaz-e-Jamaat is a very important occasion. Friday prayer is the very important occasion. So the first message that we learn from these very important ahkam is training. So when we will go back in the society, so we have to apply what we learn from all these important occasions. What we learn from Imam Hussain alayhi wasalam in this year? I'm not talking about the history, or we repeat the history. That's very good. We have to talk about history because our youth, they have to know what happened in the Karbala. But that is just the one part of this picture. The second part of the picture that is very important, that is message of that history. In this Muharram we face, during the Muharram and before Muharram, we face a tragedy in the Gaza. Did we learn something about Karbala, from Karbala, to connect ourselves with Gaza? Or no? There was no any connection with our current affairs. So inshallah, we hope and we ask from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah please give us this tawfiq. What we learn from these days, we're not going to say goodbye to Imam Hussain Salam. We're not going to say goodbye to Sayyid al-Shahada. We're not going to say goodbye to the message of Imam Hussain Salam. Actually, we want to say, oh, now we want to apply all these messages in our practical life by Muhammad wa Ali Muhammad salawat. آج کی رات آسمان امامت کے گیارہویں تاجدار امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے. خدا سے دعا کہ خدا انشاءاللہ ہم سب کو قیامت کے دن اس امام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے. اس لیے کہ حقیقت میں ان ہستیوں کی شفاعت ہی ہم سب کے لیے وسیلہ نجات ہے. مختصراً امام کے بارے میں دو یا تین نکات سادہ سے انداز میں تاکہ نوجوانوں کو بھی یاد رہے, سب مومنوں کو بھی یاد رہے. سب سے پہلا نکتہ امام کے نام کے بارے میں ہے. آپ سب نے معمولاً یہ احادیث سنی ہوئی ہیں اور تاریخ کے یہ واقعات بھی سنے ہوئے ہیں, وہ تواتر کی حد تک ہیں. کہ ایما کے جو اسماء گرامی ہیں ان کے جو نام ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں. یعنی ایما کے جو نام ہیں وہ خدا کی طرف سے انتخاب شدہ ہیں. خدا کے اپنے جو اسماء حسنہ ہیں, روایات کے مطابق خدا کے 1000 اسماء حسنہ ہیں جن میں سے 300 اسماء تورات میں ہیں, 300 زبور میں ہیں, 300 انجیل میں ہیں, اور 99 جو اسماء حسنہ ہیں وہ قرآن میں ہیں. تو یہ 999 نام وہ ہے جس کا تمام لوگوں کو پتہ ہے, یا علماء کو پتہ ہے, یا اسکالر, یا جو آدمی تحقیق کرنا چاہے اس کو ان ناموں کا پتہ ہے. لیکن ایک اسم حسنہ ہے خدا کا جو پردہ غیب میں ہے, جس اسم کا اعلان وہ امام جو پردہ غیب میں موجود ہیں جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اس 1000ویں اسم کا اعلان وہ فرمائیں گے. اچھا, خدا کے جتنے نام ہیں یا خدا کی جتنی صفات ہیں, ان میں سے ہر صفت خدا کی خدا کے ایک فعل کی طرف اشارہ ہے, خدا کے ایک کام کی طرف اشارہ ہے, ایک ایٹیٹیوڈ کی طرف اشارہ ہے جو اسی کام کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے, جو اسی فعل کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے. دوسرے کام کی طرف اشارہ نہیں ہوتی معمولاً وہ صفت. بس خدا کی ایک صفت ہے خالق, تو صفت خالقیت اشارہ کرتی ہے خدا کے خالق ہونے کی طرف, لیکن یہ صفت خالقیت خدا کے رازق ہونے کی طرف اشارہ نہیں کرتی فی نفس ہی. یعنی ہر صفت اشارہ کرتی ہے اس ایٹیٹیوڈ کی طرف جس کے لیے وہ صفت وضع کی گئی ہے, جس کے لیے وہ صفت بیان کی گئی ہے. الرزاق اشارہ کرتی ہے خدا کے رازق ہونے کی طرف. اب خود الرزاق جو ہے یہ خالقیت کی طرف اشارہ نہیں کرتی, لیکن وہ صفت خدا کی یا وہ نام خدا کا جو ان تمام کے تمام ناموں کا جامع ہے, المستجمع لجمیع صفات الجلال والجمال ہے, وہ اسم اللہ ہے. یعنی اللہ کا یہ جو اسم ہے یہ خدا کی تمام صفات کا جامع ہے, باقی ہر صفت ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب ائمہ کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ بھی خدا کی صفات سے ماخوذ کیے گئے ہیں, کہ وہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, کہ اللہ کی اسماء حسنہ ہے, جب بھی تم مشکل میں گرفتار ہو جاؤ, جب بھی تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اور تمہاری مصیبت اور مشکل حل نہ ہو تو خدا کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو. امام ہاشم اسی آیت کی ذیل فرماتے کہ واللہ نحن اسماء الحسنى, ان جب آپ یا محمد کہتے ہیں تو گویا آپ اس میں حسین یا اس اسم حسنہ کا اپنی زبان کے ساتھ ورد کر رہے ہیں. جب آپ یا علی کہتے ہیں تو حقیقت میں آپ اس اسم حسنہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر آپ یا حسین کہتے ہیں تو حقیقت میں آپ ان اسماء حسنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو حقیقت میں ائمہ کے جو نام ہیں وہ نام بھی خدا کی صفات سے ماخوذ ہیں. اس لیے کیوں کہ خدا کی اس صفت کا مظہر وہ امام ہے, جس صفت سے خدا کے جس نام سے اس امام کے نام کو مشتق اور ماخوذ کیا گیا ہے, اور یہ اخذ خود خدا نے کیا ہے, خدا نے انتخاب کیا ہے. حقیقت میں وہ امام خدا کی اسی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے, اس صفت کا مظہر ہے, اس کا پرتو ہے, اس کا عکس ہے. اب آئیے اس امام کی طرف. اس امام کا نام ہے حسن, ثم یلحسن حسنا لأن بإحسان اللہ قامت السماوات والأرض, کہ یہ نام حسن جو ہے یہ خدا کی صفت احسان سے ماخوذ کیا گیا ہے. خدا کا ایک اسم ہے محسن, یعنی احسان کرنے والا, اس صفت احسان سے امام حسن کے نام کو اخذ کیا گیا ہے. یعنی نام حسن چاہے وہ دوسرے امام کا نام ہے چاہے وہ گیارہویں امام کا نام ہے، وہ خدا کی صفت احسان سے اخذ کیا گیا ہے. یعنی اگر صفت خدا کی صفت احسان کا کوئی مظہر کامل آپ نے اس دنیا میں دیکھنا ہو تو یہ ہمارا امام ہے، جو خدا کی اس صفت احسان کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور یہ صفت احسان کیا ہے؟ جس طرح سے کہتے ہیں خالقیت خدا کے خالق ہونے کی طرف اشارہ ہے، رازق خدا کی رازقیت کی طرف اشارہ ہے، تو یہ موسم کس طرف اشارہ ہے، یہ احسان کس طرف اشارہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ زمین و آسمان جو قائم ہیں یہ خدا کی صفت احسان کی وجہ سے قائم ہے. لِأَنَّ بِإِحْسَانِ اللَّهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ زمین و آسمان اگر قائم ہے تو خدا کی صفت احسان کی وجہ سے قائم ہے. اب یہ احسان ہے کیا؟ جب نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ جو صفت احسان ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا خدا کو محسن کہتے ہیں، اگر ایک انسان اپنے اندر اس صفت احسان کو پیدا کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو کہا کہ صفت احسان یہ ہے کہ آپ کی کیفیت یہ ہو، آپ کی حالت یہ ہو، بِأَنَّكَ تَرَاهُ، گویا کہ آپ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بس اگر ہم محسن بننا چاہیں، اگر ہم صفت احسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں، احسان کرنا یہ نہیں کسی کو $10 دے دیے کسی کو $20 دے دیے، وہ صفت سخاوت ہے، صفت احسان نہیں ہے. احسان یعنی انسان اپنے آپ کو ہر وقت خدا کے حضور حاضر و ناظر سمجھے، یعنی اپنے تمام اعمال پر خدا کو حاضر اور گواہ سمجھے. معمولاً ہم زندگی میں مختلف لمحات آتے ہیں جب لمحات میں انسان بھٹک جاتا ہے، مومن بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تمام چیزیں ساری سب چیزیں کام انجام دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جس میں لغزش کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ روایات اور احادیث میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان اس مرحلے میں خدا کے حضور کو فراموش کر دیتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور نہیں سمجھتا. اگر اپنے آپ کو خدا کے حضور سمجھے تو کبھی بھی انسان صراط مستقیم سے نہیں ہٹے. وہ جو علماء نے حدیث سے یہ تمثیل اخذ کی ہے کہ آپ تصور کریں آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، کیونکہ نہیں بات ہے ممکن ہے کہ آپ اپنے لباس کی طرف، اپنے بیٹھنے کا جو آپ کا انداز ہے، لیٹنے کا انداز ہے، آپ سے متوجہ نہ ہو، کیئر نہ کریں، آپ اکیلے ہیں چونکہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا نا. لیکن اسی دوران ایک بچہ 5-6-7 سال کا بچہ اسی کمرے میں آ جاتا ہے. اب چونکہ آپ کا یقین ہے کہ وہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اب آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے لباس کا انداز وہ نہیں ہوگا جو آپ کا پہلے تھا جب آپ اکیلے تھے. یہ تبدیلی کردار میں کیوں آئی ہے؟ یہ انداز میں، یہ بیہیویئر میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی بچے کے دیکھنے پر ہمیں یقین ہے. تو کہا اگر خدا کے حضور پر اتنا ہمیں یقین ہو جائے جتنا ایک بچے کے موجودگی پر ہمارا ایمان اور یقین ہوتا ہے، تو ہمارے اخلاق، ہمارے اتوار، ہمارے بیہیویئر میں تبدیلی آ جائے. جو ہم معمولاً حق کے راستے کو نہیں اپناتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے، پتہ ہے بالکل، یعنی کہ حق کے بارے میں ہم اشتباہ کا شکار ہوں، نہیں، واضح ہے، لیکن ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا اس حق کے راستے کو فالو کرنے پر، اس پر چلنے پر. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خدا کی موجودگی کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں جو خدا کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں نا، ان پر بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جائے نا، بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جائے، وہ مصیبت انہیں کچھ بھی نظر نہیں دیتی، کچھ بھی نہیں محسوس ہوتی. سید الشہداء کا ایک آخری جملہ، جو آخری جملات ہیں سید الشہداء کے، ان میں سے ایک یہ جملہ ہے کہ سید الشہداء نے کس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے؟ جب سب لوگ شہید ہو چکے ہیں، سب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جناب علی اصغر کو سید الشہداء لے کر گئے ہیں اور سید علی اصغر کو بھی حرم اللہ نے تیر مار دیا ہے, اور شہزادہ علی اصغر کو امام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے. آپ اس حالت کا ذرا تصور کریں کہ سب جوان شہید ہو چکے ہیں, بیٹے شہید ہو چکے ہیں, بھائی شہید ہو چکے ہیں, اصحاب شہید ہو چکے ہیں, حسین سید الشہداء خستہ ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اپنی سب سے آخری قربانی کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے, اور جب خیام کی طرف واپس آیا تو رخ کیا ہے آسمان کی طرف تو فرماتے حونی الیہ, کہ خدایا جو میں نے اصل کا لاشا اٹھایا ہوا ہے نا, یہ لاشا اٹھانا میرے لیے بڑا ہی آسان ہے. مولا یہ کام آسان ہے, صبح سے لے کر شام تک لاشیں گر رہی ہیں, صبح سے لے کر شام تک بھائیوں کے, انصار کے, اصحاب کے, پیاروں کے لاشیں گر رہے ہیں, اور آپ کریں تو یہ سب کچھ, حتیٰ کہ یہ اصغر کا لاشا اٹھانا بھی مجھے بڑا آسان لگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے, خود وجہ بن گئی, اس لیے خدایا, اس لیے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی بڑی سے بڑی قربانی انسان کو کب بالکل معمولی لگتی ہے, سب کچھ لٹ جائے پھر بھی انسان خوش ہوتا ہے, پھر بھی انسان سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کب جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی جب انسان کے اندر حالت احسان پیدا ہوتی ہے, اگر حالت احسان ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اگر وہ صفت احسان, یعنی گویا اگر ہم امام حسن عسکری کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر لیں, منسلک کر لیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ, تو پھر کوئی قربانی ہماری نظروں میں کوئی اتنی بڑی قربانی ہمیں نہیں لگے گی. عزیز ہو, آپ اسی امام کو دیکھیے, اس امام کو جو سب سے معروف لقب ہے, القاب تو اور بھی بہت ہیں, لیکن امام دہم اور امام یزدم کا جو سب سے مشہور لقب ہے وہ عسکری ہے, دونوں اماموں کو عسکرین کہا جاتا ہے. عسکر عربی میں اس فرد کو کہتے ہیں جو ایسی جگہ پر زندگی بسر کرے جہاں پر چاروں طرف فوج کا پہرا ہوتا ہو, کنٹونمنٹ ایریا جو ہے, جہاں پر ہمیشہ فوجی رہتے ہیں. یعنی گویا امام نے اپنی پوری زندگی فوج کی قید میں بسر کر دی, پوری زندگی. لیکن ایک بار بھی اف نہیں کیا. امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ کبھی اس عالم میں بھی, اس غربت کے عالم میں بھی, جب بھی کوئی امام سے کس نے کوئی سوال کیا ہے, کچھ مانگا ہے, تو امام نے کبھی بھی اس کو نہ نہیں کہا پوری زندگی میں. تو کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے اور امام کے بارے میں بھی, ان سے پوچھا ہے کہ مولا آپ تو مدینے میں نہیں رہ رہے نا, آپ تو سامرہ میں رہ رہے ہیں, آپ کے لیے تو یہ پردیس ہے, غربت ہے آپ کے لیے, تو جو بھی آپ سے آ کر جو کچھ بھی طلب کرتا ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں, کبھی بھی آپ نے انکار نہیں کیا, کبھی بھی آپ نے نو نہیں کہا. تو کچھ لوگ مستحق ہوتے ہیں, کچھ لوگ, آپ کو تو معلوم ہے کچھ لوگ مستحق نہیں, تو کسی کو تو آپ انکار کر دیا کریں. تو کیا فرمایا امام نے؟ امام نے یہ فرمایا, کہا دیکھو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس طرح اس دنیا میں میں خدا کے سامنے موجود ہوں, ایک مرحلہ ایسا آئے گا قیامت کے دن جب میں خدا کے سامنے جاؤں گا اور ممکن ہے مجھے خدا سے کچھ مانگنا پڑ جائے. کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا محتاج ہو جاؤں. ہم اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے, سب کچھ تو ہے ہمارے پاس. امام کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کے سامنے محتاج بن کر جاؤں اور میں خدا سے کچھ طلب کروں, خدا سے کچھ مانگوں, اور اگر خدا مجھے نہ کہہ دے تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ کہ خدا سے میں امید لگا کر گیا ہوں کہ جب میں خدا سے کچھ طلب کروں گا تو خدا مجھے عطا کرے گا, اور میں خدا سے مانگتا ہوں اور خدا مجھے نہ کر دیتا ہے تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ میری تو قابل برداشت نہیں ہوگا نا. کہا اس طریقے سے جو محتاج انسان میرے سامنے آتا ہے وہ اسی امید سے آتا ہے کہ مجھ سے وہ کچھ امید رکھتا ہے, کچھ طلب رکھتا ہے. عزیزو, یہ صفت ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں. ضروری نہیں کہ محتاج ہمارے پاس ہی آئیں. اور محتاج سے مراد صرف فقیر نہیں ہے بلکہ آپ کے وہ بہن اور بھائی جو اس وقت دنیا میں مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہیں, پس رہے ہیں ظلم میں, ان کی مظلومیت کی آواز ابھی تک ہمارے کانوں میں آ رہی ہے, اس لیے کہ وہ سب حسین کے عزادار ہیں. سید الشہداء کی آپ نے حدیث سنی ہے نا, وقوفے کرنے والے جس کا نام ہرسمہ ہے, حقیقت میں ہرسمہ ان لوگوں میں سے ہے جو امیر المومنین کے بہترین مجاہدین میں سے تھے. یعنی کئی جنگوں میں وہ امیر المومنین کے ساتھ گیا ہے اور بڑا معروف شمشیر زن تھا. ایک ہرسمہ ہے جو بڑے معروف ہرسمہ ابن آئین, جو چار بھائی ہیں زرار ابن آئین, ہرسمہ ابن آئین جو امام رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں. یہ ہرسمہ ہے جو کوفہ کے رہنے والا ہے اور مولا کے لشکر میں شامل ہے. مولا جنگ صفین پہ گئے ہیں, جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں, جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو سرزمین کربلا کو مخاطب کر کے امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے سرزمین کربلا کتنے مقدس اور پاکیزہ افراد کا لہو اس جگہ پر گرنا ہے. بس زمین پر بیٹھے اور زمین پر بیٹھنے کے بعد وہاں سے کچھ خاک اٹھائیے اور ہرسمہ کے حوالے کر دیے. ہرسمہ واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کو یہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اس طریقے سے امام علی رکے وہاں پر زمین سے مخاطب ہوئے, اس کے بعد صرف مجھے یہ اٹھا کر یہ مٹی یا تھوڑے سے پتھر میرے ہاتھ میں دیے ہیں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو بیوی کہتی ہے کہ علی نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا, وہی ہوگا, لیکن شاید یہ مٹی تمہارے لیے امتحان کا باعث بنے. اب تاریخ گزرتی رہی یہاں تک کہ 61 ہجری آ گئی, 61 ہجری آ گئی, اور یہ ہرسمہ جو امیر المومنین کا بہترین سپاہی تھا جب یہ میدان کربلا میں پہنچا تو یہ یزید کے لشکر میں شامل تھا. یزید کے لشکر میں شامل تھا, جانتا ہے کہ مولا حق پر ہے, جانتا ہے اولاد رسول ہے, جانتا ہے امام برحق ہے. جب عصر عاشور امام ایک دفعہ بیٹھے ہیں زمین پر تو کسی طریقے سے یہ لشکر سے بچتا بچاتا امام کے پاس آیا ہے اور کہتے ہیں مولا آپ مجھے جانتے ہیں. امام پہچان گئے, کہتے ہیں مولا آپ کو معلوم ہے کہ میں خود یہاں پر نہیں آیا ہوں, اپنے دل سے نہیں آیا ہوں, میری کچھ مجبوریاں تھیں. یار مجبوریاں, ایکسکیوزز, اگر نہ آتا تو میرے بیوی بچے کو یزید جو ہے وہ اور ابن زیاد جو ہے وہ. لیکن مولا میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے قتل میں شامل نہیں ہوں گا, تلوار اٹھا کر میں آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا. لشکر میں اور کام ہوتے ہیں, گھوڑوں کی خدمت ہے, ان کو پانی پلانا ہے, جو لشکر میں دوسرے کام ہیں, خیمے لگانے ہیں, میں وہ کام کر دوں گا, لیکن تلوار اٹھا کر آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا. کہتے ہیں مولا کیا میرے لیے بھی استغفار کی کوئی گنجائش ہے, توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ لشکر یزید میں ہوں, آپ کو قتل نہیں کر رہا لیکن اس لشکر کی خدمت کر رہا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہارے کانوں میں حسین کی مظلومیت کی آواز نہ آئے, اگر تم اس پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر سکتے ہو جہاں پر تمہارے کانوں میں سید الشہداء کا استغاثہ مظلومیت نہ پہنچے, تو پھر ممکن ہے تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہو. یہ ہرسمہ کے لیے صرف نہیں, یہ ہمارے لیے بھی. کل سید الشہداء میدان کربلا میں سب کو پکارے تھے, آج حسین کے عزادار سرزمین لبنان پر, سرزمین پاکستان پر ہم سب کو پکار رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ صورتحال مومنین کی ہوگی ہے کہ وہ لوگ جو وہاں سے نہیں نکل سکتے, جن کا کوئی اور آسرا ہے ہی نہیں, صرف وہ لوگ اس وقت ڈیرے پہ رہ رہے ہیں. اور طالبان کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو بھی ان شیعہ لوگوں کی پراپرٹی یا ان کا بزنس خریدے گا اس کو بھی ہم مار دیں گے. اب تصور کریں اگر آپ کسی ایسی کیفیت کا شکار ہوں کہ سالوں سے آپ گھر میں رہ رہے ہوں, سالوں سے آپ کا بزنس اسٹیبلش ہو, اور وہاں پر آپ پر زندگی تنگ کر دی جائے اور کوئی آپ کے بزنس بھی نہ لے جان کے خطرے کی وجہ سے, اور کوئی آپ کے لیے جائے پناہ نہ ہو, اس سے بڑی مظلومیت کی آواز اور ہمارے کانوں میں کوئی اور آ سکتی ہے؟ جنازے بھی جہاں پر مومنین کے محفوظ نہیں ہیں, جنازہ نماز جنازہ, تشیع جنازہ روایت کے مطابق ان اعمال میں سے ہے جس کے بارے میں جو آسمان پر فرشتے ہیں وہ یہ رشک کرتے ہیں, خدایا کاش ہمیں موقع ملتا کہ ہم تشییع جنازہ کر سکتے کسی کی. یعنی یہ وہ عبادت ہے جو اللہ نے صرف اور صرف انسانوں کو عطا کی. اب یہ کیسے مسلمان ہیں جو جنازوں پر بھی حملے کر رہے ہیں؟ تو ضروری نہیں کہ یہ سائل ہمارے پاس آئیں, ان کی مظلومیت کی آواز تو ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے نا. کیا ہم کر رہے ہیں ان کے لیے؟ کچھ کر رہے ہیں ہم ان کے لیے؟ یہ بس یہ ہم نے 2 مہینے 8 دن جو ہے سید و شہدا کا غم منا لیا اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں عزیزو, یہ نہیں. کل کو ممکن ہے ہم جب خدا کے حضور جائیں تو ہمیں بھی اسی طریقے سے مظلومیت کا شکار ہونا پڑے. اگر آج ہم نے ان مظلومین کی مدد کی, ان کو اس ظلم سے بچایا, جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں دامے در میں, اس وقت جو کچھ بھی ہماری بساط میں, جو کچھ بھی ہماری توانائی میں ہے, تو امام کا یہ وعدہ ہے, من قضا فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ, جو اپنے مومن بھائی کی مشکل کو اس دنیا میں دور کرتا ہے قیامت کے دن خدا اس انسان کی مشکل کو خود دور کرے گا. امام نے اپنی پوری زندگی میں کسی آدمی کو بھی نا نہیں کہا, رد نہیں کہا. اب آئیے کہ کسی بھی شخصیت کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک تو وہ جس طریقے سے زندگی گزاری ہے, دوسرا جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شخصیت نے اپنے ماننے والوں کو کیا پیغام دیا ہے. یعنی آج کی رات, یہ پوری زندگی, یہ امام ہم سے کیا تقاضا کر, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ایک ڈیمانڈ امام کی ہم سب سے ہے, بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جس کی طرف آج رات مختصراً اشارہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ عبادت زیادہ نماز پڑھنے اور زیادہ روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. یعنی عابد وہ نہیں ہے کہ جو بڑی زیادہ نمازیں پڑھتا ہو, جو بہت روزے رکھتا ہو. عبادت حقیقت میں امر خدا کے بارے میں تفکر کرنے کا نام ہے, غور و فکر, سوچنا سمجھنا, تعقل, علم. یعنی سب سے پہلی ڈیمانڈ جو امام ہم سب سے کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ تمام اپنے امور میں تفکر سے کام لیں, تعقل سے کام لیں. عزیز قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے بھی نور ہوگا, جن کے دائیں طرف بھی نور ہوگا, جن کے بائیں طرف بھی نور ہوگا, چاروں طرف سے وہ نور میں گھرے ہوئے ہوں گے, چاروں طرف سے وہ نور میں گھرے ہوں گے. اب سامنے دوسرا گروہ ہے جو مکمل اندھیرے اور تاریکی میں ہوگا, مکمل طور پہ. تو یہ جو لوگ تاریکی میں ہیں, یہ ان سے سوال کریں گے جو صاحبان نور ہیں کہ دیکھو ہم تاریکی میں, اندھیرے میں گر رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا نور دے دو, ہمیں تھوڑی سی روشنی دے دو, جس روشنی کے سائے میں تم بڑے اطمینان سے, سکون سے چل پھر رہے ہو. تو یہ جو نور والے لوگ ہیں یہ کہیں گے نہیں, اس دنیا میں تم نور حاصل نہیں کر سکتے, اس جہان میں تم نور حاصل نہیں کر سکتے, اس نور کے حصول کی جگہ وہ دنیا تھی جہاں سے تم آئے ہو, وہاں کچھ نہیں ملے گا عزیزو. جو کچھ حاصل کرنا ہے اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے. اس دنیا میں اگر اپنی زندگی کو نورانی بنا لیا تو قیامت کے دن بھی ہم نور کے حالے میں ہوں گے. اس دنیا میں اگر ہم نے اپنی زندگی کو تاریک رکھا, سیاہ رکھا, تو قیامت کے دن بھی یہ سیاہی ہمارے اوپر مسلط اور سوار ہوگی. اب امام فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کی اس تاریکی سے بچنا, یعنی اس دنیا میں نور حاصل کرنا ہے, طلبت النور فی قلبی فوجدتہ فی التفکر, کہ میں اپنے لیے جب نور کی تلاش میں نکلا تو نور کا سب سے پہلا منبع اور ماخذ اور سرچشمہ جو مجھے ملا ہے التفکر ہے, غور و فکر ہے. عزیزو سب سے پہلے غور و فکر اس نظام کے بارے میں جو نظام اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے, نظام زندگی. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم اپنا نظام, چاہے ہمارے گھر کا نظام ہے, چاہے ہمارا اجتماعی نظام ہے, چاہے ہماری کمیونٹی کا نظام ہے, چاہے ہمارا سوسائٹی کا نظام ہے, چاہے جو بھی ہمارا نظام, جو بھی ہمارا سسٹم ہے, کیا وہ اللہ کے امر کے مطابق ہے یا اللہ کے امر کے مطابق نہیں ہے؟ یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے امام کی ہم سب سے, اور یہ ریکوائرمنٹ بھی ہمارے فائدے میں کہ آخرت میں ہم اس تاریکی سے, اس اندھیرے سے بچ جائیں. تو کیا امر اللہ کہ آپ اپنی زندگی ان آئمہ کی ہدایت کی روشنی میں گزاریں جو امام اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں. یہ آخری کنڈیشن بڑی امپورٹنٹ ہے عزیزو. یہ مکتب تشیع کو باقی تمام مکاتب سے, باقی تمام مذاہب سے جدا کرتی ہے, اس لیے کہ باقی جتنے ہی مکاتب ہیں, باقی جتنے بھی امام و پیشوا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری امامت, ہماری رہبری, ہماری پیشوائی کا جو سرجشمہ ہے وہ جمہوریت اور ڈیموکریسی ہے. بھئی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, لوگوں کے ووٹوں سے, لوگوں کے رائے سے ہم امام بن گئے ہیں, اس میں حرج کیا ہے؟ جمہوریت تو بڑی اچھی چیز نا, بڑا خوبصورت سلوگن ہے, بڑا اچھا نعرہ ہے, لیکن امامت میں کیوں جمہوریت نہیں چلتی؟ کیوں جمہوریت کی نفی کی گئی رہبری میں؟ ہم اس امر اللہ کو, خدا کے اس حکم کو سمجھیں, خدا کے اس نظام کو سمجھیں, اس پہ تفکر کریں ہم جا کر. اس لیے کہ دنیا میں ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کی جو طاقت ہے اس کا سرچشمہ لوگ ہیں, آپ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں, جمہوریت ہے سو کال, تو عقلی طور پر, اخلاقی طور پر آپ پر لازم ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں جس سے لوگ خوش ہوتے ہوں. بھئی آپ کی جب طاقت کا سرچشمہ ہی جمہوریت ہے, آپ کی طاقت کا سرچشمہ جب لوگوں کی رائے اور لوگوں کا ووٹ ہے, تو آپ پر لازم ہے یہ اخلاقی طور پر بھی کہ آپ ہر وہ کام کریں جس سے لوگ خوش ہوتے ہوں, اور لوگ کرتے بھی یہی ہیں چونکہ اگلی دفعہ ووٹ لینے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کی طاقت کا سرچشمہ لوگوں کی ووٹ نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, خدا ہے, تو پھر آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ کا خدا راضی ہوتا ہو. ابھی آپ پر ہے, آپ لوگوں کی خوشنودی والے نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں یا خدا کی خوشنودی والے نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ تفکر کریں, غور کریں اس پر. چونکہ آپ تاریخ میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو بالکل جہنم اور گمراہی کے کنارے پر تھے, اور تفکر اور غور و فکر کی وجہ سے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ گئے, صرف تفکر کی وجہ سے. اس لیے معمولی, یہ معمولی چیز نہیں ہے. امیر المومنین جو فرماتے ہیں کہ ہم بات کر دیتے ہیں, بعد میں سوچتے ہیں, یا کبھی بعد میں بھی ہم نہیں سوچتے. امام نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی درزی کو دیکھا ہے؟ جتنے لوگ کہتے ہیں ہم مولا درزی کو دیکھا ہے, کہا درزی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے جسم کا ماپ لیتا ہے, پھر کالر کتنا ہے آپ کی, اس کے بعد قمیض کی لینتھ کتنی ہے, بازو کتنے, پہلے آپ کا ماپ لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ کپڑے پر کینچی چلاتا ہے. دنیا جہاں پہ ٹیلر یہی کرتے ہیں نا, پہلے ماپ لیتا ہے, اس کے بعد کپڑے پر کینچی چلاتا ہے. آپ نے دنیا میں کوئی احمق سے احمق درزی بھی دیکھا ہے جو پہلے کپڑا کاٹتا ہو اس کے بعد آپ کا ماپ لیتا ہو؟ بھائی دنیا میں آپ چلے جائیں, کوئی درزی ایسا تلاش کر کے لے آئیں جو پہلے کاٹتا ہو کپڑے کو, اس کے بعد آئے جی آپ کا ماپ لیتا ہوں. امام نے فرمایا یہ جو آپ کی زبان اور یہ ہونٹ ہے یہ کینچی ہے, یہ زبان اور یہ ہونٹ کینچی ہے آپ کی. اس ہونٹ کو اور اس زبان کو, اس کینچی کو چلانے سے پہلے سوچو, یعنی پہلے اس کپڑے کو کاٹنے سے اس بات کا اندازہ لگاؤ, اس کی پیمائش کرو, تفکر کرو. تفکر نہیں کیا, بات کر دی. تفکر نہیں کیا, ایک سسٹم کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے. کوئی ہمیں عقل مند سمجھے گا؟ ہمیں کہا پہلے اندازہ گیری کریں, پہلے پیمائش کریں, اس کے بعد بات کو کاٹیں. عزیزو امیر جب جنگ صفین میں پہنچے ہیں تو سب اصحاب نے کہا کہ مولا جنگ شروع کریں, ہم تو تیار ہیں. تو مولا کہتے ہیں نہیں, میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا. تو ایک صحابی آ گیا تھا, کہتے ہیں کہ مولا اس وقت جنگ کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے, اس لیے کہ جمل میں جنگ کرنا بڑا مشکل تھا. جمل میں سامنے وہ تھے جو صحابی رسول تھے, سامنے وہ تھی جو ام المومنین تھی. وہاں پر آپ نے جنگ کرنے میں کسی قسم کا باغ محسوس نہیں کیا, یہاں پر آپ کیوں اشکرار کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میں ان کو سوچنے کا وقت دے رہا ہوں, یہ پہلے سوچیں کس کے مقابلے میں جنگ کرنے جا رہے ہیں. اور جب لشکر معاویہ نے حملہ کیا اس کے بعد امیر المومنین نے دفاعی پوزیشن اختیار کیے, جب مولا خود نکلے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے لشکر معاویہ کا اور بڑی تیز سے تلوار چلا رہا ہے, بڑی تیزی سے, بہت لڑاکا اور جنگ جو ہے, اور ساتھ زبان سے کچھ پڑھتا بھی جا رہا ہے, ہاتھ تلوار چلانے میں مشغول ہے اور زبان کچھ پڑھنے میں مشغول ہے. جب مولا نے دیکھا اس کو تو کہتا ہے ایک منٹ رکو, روکتے ہیں اس کو, رک جاتا ہے وہ, کہتے ہیں یہ تم تلوار تو چلا رہے ہو یہ نظر آ رہا ہے لیکن تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں علی میں زبان سے سورہ اما یتساءلون کی تلاوت کر رہا ہوں, زبان پر قرآن ہے اور تلوار کس کے خلاف اٹھا کے آ گیا ہے؟ امیر المومنین کے خلاف. تو امام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس تلوار چلانے کا ابھی کافی ٹائم ہے, تھوڑی دیر رکو اور میری ایک بات پر غور کرو. تفکر عزیزو, کہا کس بات پر؟ کہا تم یہ جو آیت پڑھ رہے ہو اما یتساءلون عن النبأ العظیم, تم اس آیت کی تفسیر آتی ہے, اس کا معنی آتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے معنی آتا بھی نہیں اور مجھے اس کی تفسیر جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کہا کیوں؟ کہا آپ کو معلوم ہے دمشق سے آیا ہوں اور معاویہ نے ہم پر پابندی لگا رکھی ہے تفسیر قرآن پڑھنے اور سننے کی. جو پہلے خلفاء نے کام کیا تھا ان نے آ کر حدیث کو من کیا تھا, بقاعدہ جو آرڈیننس پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ نے جاری کیا ایک حدیث پر پابندی ہے. اور معاویہ نے جو کام کیا ہے, ابن عباس جب گئے ہیں دمشق میں اور جانے کے بعد جو مسجد میں جب درس قرآن شروع کیا, چونکہ ابن عباس ان لوگوں میں سے ہے جو امیر المومنین کے بڑے قریبی شاگرد ہیں بالخصوص تفسیر قرآن کے بارے میں, اور ان کے سامنے امیر المومنین نے جب وہ سورہ قل ھو اللہ کی تفسیر بیان کی پوری رات گزر گئی, اور آخر میں وہ نقطہ فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں, اور سورہ الحمد کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ کا خلاصہ اس بسم اللہ کی بے میں ہے, اور اس بے کا خلاصہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے, واللہ ان النقطۃ تحت الباء, اور وہ نقطہ جو با کے نیچے وہ میں ہوں. تو یہ ابن عباس اپنے معمول کے مطابق گیا ہے اور جا کر دمشق میں جو جامع مسجد ہے اس میں درس تفسیر شروع کر دیا ہے. جب معاویہ کو خبر ہوئی کہ ابن عباس جب تفسیر بیان کرے گا تو یقینی بات ہے وہ تفسیر بیان کرے گا جو اس نے مولا علی سے سیکھی ہے, تو فوراً سپاہی بھیجے کہتے ہیں ابن عباس کو گھسیٹ کر لے کر آؤ. تو درس قرآن پڑھاتے ہوئے ابن عباس کو گھسیٹ کر معاویہ کے پاس لے کر گئے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا جرم کیا ہے؟ میں تو قرآن کا درس لوگ قرآن کی تفسیر قرآن کے میننگ لوگوں کو سمجھا رہا تھا. کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر تفسیر قرآن بیان کرنے پر پابندی ہے؟ کہا تو پھر یہ لوگ قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. کہا اگر ادھر تفسیر قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو بتائیں گے قرآن کی تفسیر کیا ہے. اور تاریخ میں ہے بھی ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور معاویہ سے کہا تم کہتے ہو کہ تم مفسر قرآن ہو, یہ جو قرآن میں آئے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت میں اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ تو معاویہ کہتا ہے اس آیت میں اہل بیت سے مراد ہم بنی امیہ ہیں. یعنی معاویہ جب تفسیر قرآن بیان کرے گا تو یقینی بات ہے قرآن کا کیا حشر کرے گا. تو یہ ابن عباس سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تفسیر قرآن اگر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس آئے, ہم سمجھائیں گے, یا ہمارے دربار سے وابستہ جو ملا ہے وہ ان کو سمجھائیں گے, درباری ملا جو ہے وہ سمجھائیں گے. تو یہ آدمی کہتا ہے مولا سے کہ دیکھیے میں آیا ہوں دمشق سے, مجھے تفسیر قرآن سے کوئی غرض نہیں ہے, بس مجھے قرآن پڑھنا ہے. امام فرماتا ہے اچھا تو تم قرآن پڑھتے رہو, مجھے صرف اتنی بات بتا دو کہ جو قرآن میں جس آیت کی تم تلاوت کر رہے ہو کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم, کے لوگوں سے نبأ عظیم اس خبر عظیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یا نبی تم سے سوال کریں گے, یا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا یہ نبأ عظیم ہے کیا, یہ خبر عظیم ہے کیا؟ تو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. تو مولا فرماتا ہے کہ واللہ انا النبأ العظیم, یہ جو قرآن میں نبأ عظیم جس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اس نبأ عظیم کا ایک مستحق کامل میں ہوں. فرماتے ہیں تم جنگ بعد میں کر رہے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو. یہ آدمی بیٹھ گیا ہے اور بیٹھ کر اس نے سوچنا شروع کیا. جب تھوڑی دیر سوچا ہے تو کہتا ہے علی آپ حق پر ہیں. وہ آدمی جو لشکر معاویہ میں تھا, جو علی کے خلاف جنگ کر رہا تھا, اس کو جب دعوت تفکر ملی تو وہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ گیا. ہم بھی ذرا اپنے جو بھی ہم کام کرتے ہیں, جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں, ایک آدمی آیا ہے رسول کے پاس, بلکہ بڑا معروف واقعہ آپ سامنے, عامر بن طفیل کا واقعہ ہے یہ, کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا, انہوں نے نبی پر جو سب سے پہلے اعتراض کیا تھا نا, یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا, یہ نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے, بلکہ مدینے سے باہر کھڑے تھے, جو کہ مدینے میں لوگ مفت وجہ سے طواف کرنے آتے تھے, حج کرنے آتے تھے اپنے رسوم کے مطابق, مکے کے باہر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ یہاں پر ایک فرد آیا ہے جس فرد نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے. سب سے پہلے اعتراض نبی پر یہ ہوا تھا کہ اس شخص نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے, اور دیکھو اس شخص کے پاس جادو ہے, اگر تم اس کی بات سنو گے تو تم پر بھی اس سحر اور جادو کا اثر ہو جائے گا. تو لوگ کہتے کیا کریں, تو نے وہاں پر وہ روئی بھی رکھی ہوتی تھی کہ یہ روئی رکھ لو اپنے پاس, جب تم طواف کرو گے تو اس روئی کو کان میں ڈال لینا, اب وہ جو مرضی کہتا رہے تمہارے کان محفوظ رہیں گے. تو یہ عمر ابن طفیل آیا, اس کو بھی وہ روئی دی گئی ہے اور آپ جا کے طواف کر رہے, تو اچانک سوچتا ہے کہ یہ میں کیسے اسٹوپڈ حرکت کر رہا ہوں, میں اس کی بات تو سنوں, یہ کہتا کیا ہے. اور جب روئی نکالی ہے اور سنا ہے کہ رسول اکرم سورہ انفال کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں, وہی اس وقت جو عرب میں معاشرے میں جو برائیاں تھیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ چوری نہیں کرو, زنا نہیں کرو, کسی پر ظلم نہیں کرو, جتنی بھی وہ برائیاں تھیں. تو کہتے ہیں یہ تو بڑا خوبصورت پیغام ہے, میں کیوں اس پر غور کروں. تو آتے رسول کے بعد اور کہتے ہیں کہ یار, یعنی ان کا نام پوچھتا ہے, تو کہتے ہیں آپ نے جو بات کی ہے یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے, لیکن آپ مجھے 2 مہینے کی مہلت دیں, میں 2 مہینے جا کر اس کلام پر, اس بات پر سوچوں گا, اگر تو مجھے بات اور بھی اچھی لگی تو میں اپنا عقیدہ تبدیل کر لوں گا, آپ کے عقیدہ کو قبول کر لوں گا, ورنہ میں چلا جاؤں گا. تو رسول فرماتے ہیں کہ 2 مہینے نہیں, تم 4 مہینے لے لو, 4 مہینے جا کر اس بات پر غور و فکر کرو. اسلام تفکر کا نام ہے. اب وہیں پر ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ, رسول تو نہیں کہا, نام دیا ہے, کہتا ہے کہ میں کوڑا ڈالتا ہوں, فال کوڑا ڈالتا ہوں, اور جسے ہم کہتے ہیں ٹاس کرتا ہوں, اگر کوڑا نکل آئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا, اگر کوڑا نہ نکلے میں کافر ہوں گا. تو رسول نے فرمایا کہ تمہارے اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, چونکہ وہ اسلام جو کوڑے کی بنیاد پر ہو اس اسلام سے مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. وہ اسلام فائدہ مند ہے جو اسلام تعقل کی بنیاد پر ہو, عزیزو, تفکر کی بنیاد پر ہو, علم کی بنیاد پر ہو. ابھی عامر ابن طفیل جب 2 مہینے کے بعد آیا تو کہتا ہے یا رسول اللہ, میرا ایمان ہو گیا ہے آپ کے ایمان اس پر, تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. جب مسلمان ہو, کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نشانی دیں کہ میں اپنی قوم کے پاس جب جاؤں تو اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دور وہ قبول کر لیں. رسول نے کہا کہ اپنی تلوار نکالو, اور تلوار کے بعد رسول نے اپنی انگشت مبارک سے اس تلوار کے جو اگلا سرا ہے, جو نوک ہے, اس پر ایک لکیر لگائی ہے, اور وہاں سے ایک نور نکلنا شروع ہوا ہے. یہ بڑا حیران تھا, کہتا ہے یا رسول اللہ یہ نور کیا ہے, کہتا ہے یہ نور ہے جو تمہارے اندر موجود تھا, یعنی بہر سے کوئی نور میں نے تمہیں دیا, یہ نور تمہارے اندر موجود ہے اس تفکر کی وجہ سے, جاؤ جا کر اپنے قبیلے والوں کو دکھاؤ اور مسلمان ہو جائیں گے, دکھایا جا کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے. تفکر عزیز, تعقل, غور کریں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ اس امام کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ ہے ہم سب سے. اگر تعقل کے بغیر, اگر تفکر کے بغیر, اگر علم کے بغیر, اگر سوچ بچار کے بغیر یہ زندگی بسر کر دی, تو قیامت کے دن پھر وہ نور جو خدا ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ نور ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا. چونکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہماری چونکہ جو زبانیں جو ہیں نا, یہ مادی ذائقوں سے بڑی آشنا ہیں, آپ نے ابھی بریانی کھائی ہے تو آپ کو بریانی کا ذائقہ الگ لگا ہے نا, اس کے بعد آپ حلیم کھائیں گے, حلیم کا ذائقہ الگ ہے. قورمہ آپ نے جو کہ کھایا, اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ نہ کہ منہ مولانا کی وجہ سے پانی آ رہا ہے. یعنی آپ کی زبان جو ہے یہ مختلف ٹیسٹ جو ہے, جو مختلف ذائقے ہیں, ان کے فرق کو محسوس کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان ان مادی ذائقوں سے آشنا ہے. روایت میں کہ جس طریقے سے ان مادی چیزوں کے اندر ایک ذائقہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے, آپ خدا کی جو بھی عبادت کرتے ہیں, جو بھی خدا کا آپ ذکر کرتے ہیں, اس ذکر کے اندر ایک ذائقہ اور ٹیسٹ موجود ہے. ایسا نہیں کوئی فرضی چیز ہو, ایسا نہیں کہ میں نے لا الہ کہا ہے, یا میں نے یا حسین کہا ہے, یا میں نے یا علی کہا ہے, اور صرف فرضی ایک تصور نہیں. اس یا علی کہنے میں, اس یا حسین کہنے میں, اس لا الہ الا اللہ کہنے میں, اس صلوات میں ایک باقاعدہ ٹیسٹ موجود ہے جس کو ہماری زبان فیل کرتی ہے. آپ کہیں مولانا ہم تو, ہماری زبان میں تو کوئی ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا, ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا, جو بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں وہ زبان کا ذائقہ, بریانی کا ذائقہ پتہ ہے, وہ فلاں چیز کا ذائقہ پتہ ہے, اس کا ذائقہ کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ٹیسٹ ہماری زبان پر, یہ جو معنویات کا ٹیسٹ ہے, یہ ختم ہو جاتا ہے ہماری اپنی وجہ سے. تعقل سے ہم کام نہیں لیتے, وہ ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. جس طرح بعض اوقات یہ جو مادی چیزیں ہیں نا, مادی چیزیں, کبھی کبھی ان کا ٹیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی چیز میٹھی ہے, آپ کھائیں گے آپ کو میٹھی محسوس نہیں ہوگی. وہ تاریخ میں ہے کہ امیر المومنین کے ایک بڑے صحابی ہیں جناب میسم تمار, ہم سب نے ان کا نام سنا ہوا ہے نا, ان کے کوفے میں ایک چھوٹی سی دکان ہے کھجور کی, تمار کہتے جو کھجور کا بزنس کرتا ہو, اور امیر المومنین جب بھی فرق ٹائم ہوتا ہے تو آ کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں. ادھر آ کر بیٹھے ہیں تو جناب میسم کہتے ہیں کہ مولا مجھے تھوڑا سا کام ہے, آپ یہاں پر بیٹھیے, میری جگہ پر بیٹھ کر اگر کوئی گاہک آ جائے تو آپ اس کو نپٹا دیجیے گا. تو امیر المومنین بیٹھے ہیں تو میسم اپنے کام چلا گیا. جب کام کے بعد واپس آیا ہے تو کہتا ہے فرمائیے کچھ مثلاً کچھ آپ نے کچھ سودا یہ بکا سامان. نے کہا مولفا کہ یہ پیسے ہیں, ایک آدمی آیا تھا اس نے کھجور لیے, یہ پیسے دے دیے. تو میسم نے بڑی خوشی سے وہ پیسے پکڑے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے نقلی ہیں, جس طرح آج کل مثلا ڈالر جو ہے وہ جیلی چاول ہوتے ہیں یا جو ہے وہ نقلی ہوتے ہیں نا نوٹ, تو درہم و دینار بھی نقلی ہوتے تھے اس زمانے میں. تو کہا مولا یہ آپ کے ساتھ ہاتھ کر گیا, یہ بندہ کھجور لے گئے آپ سے اور آپ کو جو پیسے دے کر گیا یہ پیسے نقلی ہیں, اصلی نہیں ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری دنیا سے فراڈ کر سکتا ہے لیکن علی سے یہ کبھی فراڈ نہیں کر سکتا, پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے. کہتے ہیں مولا مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ فراڈ تو کر گئے, آپ دیکھے پیسے تھما کے تھے. مولا کہتے تھوڑا صبر کرو, اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہی انسان جس نے کھجوریں لی تھی وہ واپس آ گیا اور آ کر جھگڑنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں بھی دیکھیے کیا بات ہے, میں نے یہ کھجوریں لی تھی, کھجوریں میٹھی ہوں گی, جو کھجوریں ہوتی ہیں میٹھی ہیں, بھائی میں نے میٹھی کھجوروں کو آپ کو پیسے دیے اور آپ نے میرے ہاتھ میں کھجوریں تھمائی ہیں, گھر جا کر میں نے کھائی تو یہ بالکل کڑوی تھی کھجوریں. بھائی پیسے میں نے میٹھی کھجوروں کو دیے, آپ نے مجھے کھجوریں دیے وہ کڑوی کھجوریں ہیں, تو یہ اپنے پیسے, یہ آپ اپنی کھجوریں واپس لیں, میرے پیسے مجھے واپس کریں, مجھے کھجوریں نہیں چاہیے. وہ کھجوریں اس نے واپس دے دیے اور پیسے لے لیے. تب بولا کہتے کہ دیکھو یہ کھجوریں تلخ نہیں ہیں, یہ کھجوریں میٹھی ہیں, لیکن چونکہ تو نے علی کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو اللہ نے تمہاری زبان سے اس ذائقے کو چھین لیا ہے. وہ جو کھجوروں کی شیرینی تھی, جو کھجوروں کی مٹھاس تھی, وہ تلخی میں تبدیل ہو گئی ہے. یہ جو دنیا کے ذائقے ہیں نا, کبھی کبھی یہ بھی ہماری زبان سے ختم ہو جاتے ہیں. کہا گیا ذکر خدا اور ذکر اہل بیت کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی انسان کی زبان سے ختم ہو جاتا ہے جب یہ انسان اس ذکر کرے بغیر تفکر اور تعقل کے. اگر آپ نے غور کے ساتھ یا حسین کہا ہے, یعنی اپنے آپ کو وابستہ کیا حسین کے ساتھ, اگر آپ نے اس تعقل اور تدبر کے ساتھ یا علی کہا ہے, تو آپ اس کا ذائقہ اپنی زبان پر محسوس کریں گے. یہ امام جو امام حسن ہے, جو ہم سب کو اس مشاہدہ الہی کی طرف بلا رہا ہے, یہ صرف امیر المومنین کا قول نہیں بلکہ باقی ہمارا قول بھی ہے کہ ہم نے اس خدا کی عبادت نہیں کی جس خدا کو ہم نے دیکھا نہیں. ہم سب کو اس مشاہدہ الہی کی طرف بلا رہے ہیں یہ امام, اور ہم سب کو اس دین کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے اور اس امر الہی کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے, اس حکم خدا کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے, اس خدا کے نظام اور سسٹم کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے امام نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی. عزیز تاریخ میں ملتا ہے کہ بڑی نوجوانی کے عالم میں اس امام کی شہادت ہوئی. عزیز روایات کے مطابق جو آپ مختلف روایات ہیں اگر آپ سب روایت کو جم کریں تو 35 سے 38 سال سے زیادہ امام کی عمر نہیں ہے, جوانی کا عالم ہے. 38 سال کی عمر میں اتنی مصیبتوں کے ساتھ, اتنی صعوبتوں کے ساتھ, یہ تقریباً پوری زندگی جو جیل خانے میں اور قید خانے میں گزری ہے, اس کے ساتھ جب امام کو زہر دیا گیا ہے تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ امام کا جنازہ تیار کیا گیا ہے, لیکن جنازہ بڑی شان سے تیار کیا گیا ہے. کسی انسان کو اس امام مظلوم کے جنازے میں شامل ہونے سے روکا نہیں گیا, حتیٰ کہ روایت میں وہ شیعہ جو تقیہ کے عالم میں تھے جب انہیں اپنے امام کی شہادت کی خبر ملی ہے تو کوفے سے اور قازبین سے اور باقی جگہ سے مومنین آئے ہیں مولا کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے, اور یہ بھی دیکھنے کہ ہمارا امام اب کون ہے. اب سب لوگ منتظر ہیں کہ امام کا جنازہ امام نے آ کے پڑھانا ہے. اب جعفر قذاب آگے بڑھتا ہے اور جو ہی جنازے کے لیے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پیچھے سے ایک بچہ آیا ہے, اور اس بچے نے آ کر اس ابا کو پکڑا کر پیچھے ہو جاؤ, اس جگہ پر مجھے کھڑا ہونا ہے. یعنی آج کی رات کا پرسا حقیقت میں امام زمانہ کے حضور ہے. وہ امام جو اس بچپن میں مظلوم اور یتیم ہو گیا, اسی بچپن کے عالم میں میرے بارہویں امام مظلوم اور یتیم ہو گئے, اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا ہے, اور جنازے کے بعد جب تشریح آئی ہے تو بڑے اہتمام سے تشریح ہوئی ہے. میں بس صرف اتنا عرض کروں گا, مولا آپ بچپن میں یتیم ہو گئے, آپ امام ہیں, اگرچہ حکومت مخالف ہے لیکن آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے ارد گرد حلقہ باندھا ہوا ہے, کسی نے آپ کو یتیم سمجھ کر آپ کے چہرے پر تماچا نہیں مارا, کسی نے آپ کو یتیم سمجھ کر آپ کی کباہ کو آگ لگانے کی کوشش نہیں کی. مولا آپ خود جدائی زیارتیں نہیں ہیں, میرے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس پر آنسو کے بدلے میرا دل چاہتا ہے کہ خون رہوں. وہ کون سا امام مظلوم ہے جب گھوڑے سے گرا ہے تو جس کے بارے میں آپ نے فرمایا میرا سلام اس جد پر جو گھوڑے سے گرا تو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پہ تھا, اور سلام ہو اس امام کے ان مظلوم بچوں پر اور اس چھوٹی بیٹی پر جب اپنے بابا کی لاش پر آئی تو تماچوں کے ذریعے سے ہٹایا گیا. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. يا محمود بحق محمد, يا اعلى بحق علي, يا فاطر السماوات والارض بحق فاطمه, یا محسن بحق حسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام, وبحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس مخصوصی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف لائے ہیں, جتنی مومنہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, تمام کی حاجات کو پورا فرما. جتنے مومن مریض میں شفائے کاملہ و عاجلہ فرما, جتنے مومن پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات فرما, جتنے مومن پاکستان میں, عراق میں, فلسطین میں, باقی جہاں جہاں پر بھی بے گناہ قید ہیں ان تمام کو قیدوں سے رہائی عطا فرما. یا اللہ علماء حق کا سایہ ہمارے سب پر قائم و دائم فرما, ولی امر مسلمین کو طول عمر عطا فرما, مراجع عظام کی توفیقات میں اضافہ فرما, شہداء اور امام شہداء کے درجات کو متعالی فرما, اس زمانے کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.
یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.